آپ حضرات سے درخواست ہے کہ سب سے پہلے سید کربلائی حسین زیدی، سیدہ افتخار فاطمہ، سید محسن رضا، سید وزارت حسین زیدی، نفیسہ خاتون عابدی، سید ظہیر حیدر عابدی اور کنیز فاطمہ، سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و مولانا ابی القاسم محمد الصلوات والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج کی مجلس اس سال ثواب کے لیے ہے، برادر ڈاکٹر آل رضا کے والدین کی، مرحوم سید کربلائی حسین زیدی و سید آل احمد زیدی اور مرحومہ افتخار فاطمہ بنت سید گوہر علی۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدا بند متعال ان مرحومین کو اور آپ تمام کے مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، مغفرت فرمائے، ان کی درجات کو بلند فرمائے، اور جہاں تک توفیق ہو سکے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ قوت عطا کرے، یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے مرنے والوں کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ان کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہمیشہ ہم جو ہے وہ اپنی عبادات کو انجام دیتے رہیں۔ صلوات پڑھ دیں۔ میں نے اپنے علاقے میں، مجھے جب بھی مجلس پڑھنے کا موقع ملتا ہے ایصال ثواب کے لیے، میں نے بہت تفصیلی مجالس جو ہیں وہ موت کی حقیقت اور اس سے ریلیٹڈ ایشوز کے اوپر مختلف جگہ پر پڑھی ہیں، لیکن میری ہمیشہ کوشش بہرحال یہ ہوتی ہے کہ جو جن کے ایصال ثواب کے لیے ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، بہت ضروری ہے کہ ہر شخص جو ہے اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خوبیاں دی ہوتی ہیں اور کچھ ان کے اندر جو ہے وہ خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں صرف خامیاں ہوں اور اس میں خوبیاں نہ ہوں، کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں صرف خوبیاں ہوں اور اس کے اندر کوئی خامی نہ ہو۔ لہٰذا ہر شخص کے کچھ سگنیفیکنٹ آسپیکٹس ہوتے ہیں، اور خاص طور پر میری ترجیح یہ ہوتی ہے کہ جب ہم موت کے حوالے سے مجلس پڑھیں کسی کے ایصال ثواب کے لیے، تو جو مرحومین ہیں، جو مرنے والے ہیں، جن کے ایصال ثواب کے لیے ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، ان کی زندگی کے کوئی سگنیفیکنٹ آسپیکٹس جو ہیں ان کو ہم یہاں پر زیر بحث لائیں۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں کہا کہ جب ہر ایک میں کچھ خصوصی یا ان میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ صفات ہوتی ہیں کہ جو دوسروں میں نہیں ہوتی، اور دوسروں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر ان اچھائیوں کو پیدا کریں، اپنے اندر ان صفات کو اپنائیں، تو ہم ذکر کریں ان صفات کا کہ جو مرنے والے ہیں۔ لہٰذا جو لواحقین ہیں، جو مجلس کرواتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جو بھی مولانا صاحب مجلس پڑھتے ہیں ان کو ان صفات سے آگاہ کریں جو مرحوم کے اندر پائی جاتی تھیں، جن کو ہم شیئر کر سکیں، جن کا ہمیں علم نہیں ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم کوشش کریں کہ ان صفات کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کر سکیں۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ مجھے علم ہوا دو صفات ایسی تھیں مرحوم کربلائی کی جو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور ہم سب پر واجب ہے کہ ہم ان صفات پر توجہ کریں، اور ہم اپنے اندر اگر نہیں ہیں تو ان صفات کو پیدا کریں. اگر ہمارے اندر یہ صفات موجود ہیں تو ان صفات کو مزید اسٹرینتھن کریں، مزید اس کو تقویت پہنچائیں. پہلی صفت جو میں نے سنی وہ یہ کہ مرحوم اپنی زندگی کی آخری عمر تک، آخری لمحات تک ان کے اندر کچھ نہ کچھ کرنے کی تڑپ تھی، وہ چاہتے تھے کہ کچھ نہ کچھ کریں، یعنی فارغ نہ بیٹھیں، اور ہمیشہ کوشش کرتے رہنا، جدوجہد کرتے رہنا، اور اچھے سے اچھا کام کرنا، اور اپنے آپ کو فارغ نہ کرنا، فارغ نہ سمجھنا. یہ ایک بنیادی خصوصیت تھی کہ جو مرحوم کے اندر پائی جاتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایشو جو ہماری کمیونٹیز میں اس وقت آ رہا ہے، مخصوصاً ہمارے ینگسٹرز کے اندر خاص طور پر یہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بہت جلدی ہمت ہار جاتے ہیں، ہم بہت جلدی حوصلہ ہار جاتے ہیں، جبکہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو چیز انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ جس کی طرف انشاءاللہ میں اشارہ کروں گا، وہ ہماری قوت ارادی ہے، وہ ہماری ول پاور ہے، وہ ہماری کمٹمنٹ ہے، وہ ہماری ڈٹرمینیشن ہے. اگر ہمارے اندر قوت ارادی ہو تو آپ یقین کریں بہت سے کام جو بنیادی طور پر ہم انجام نہیں دے پاتے یا ہم نہیں کر پاتے، اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ وسائل کی کمی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر ڈٹرمینیشن نہیں ہوتی، ہمارے اندر قوت ارادی نہیں ہوتی، ہمارے اندر وہ کمٹمنٹ نہیں ہوتی. اگر ہم ہر کام کے سلسلے میں محنت، کوشش اور ڈٹرمینیشن کے ساتھ جو ہے ہم کوئی کام کریں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمیں اس کا مثبت رسپانس نہ ملے اور ہمیں اس میں کامیابی نہ ہو. صلوات پڑھ دیجئے. اور میں اس باریک نقطے کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں، اور وہ یہ کہ ہم نے یہ تو ضرور سنا ہے اور ظاہر ہے کہ ہمیں سمجھ میں بھی آتا ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے، جس انوائرمنٹ میں رہتا ہے، اس ماحول کا انسان پر اثر ہوتا ہے. اگر وہ انوائرمنٹ اچھا ہوگا، اگر وہ جو آپ کی فرینڈشپ ہے، جو آپ کے ریلیشنز ہیں، ان ریلیشنز کا، اس ریلیشن شپ کا آپ کی ذات کے اوپر اثر ہوتا ہے. اگر آپ کا اچھی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا ہے تو اس کا اثر بھی آپ کے اوپر اچھا ہوگا. اگر آپ کی بری صحبت میں اٹھنا بیٹھنا ہے تو اس کا اثر بھی آپ کے اوپر ہوگا. اسی لیے بعض والدین ہم دیکھتے ہیں کمیونٹی کے اندر جو اس بات کو بالکل اہمیت نہیں دیتے کہ ان کے بچے کہاں پر جا رہے ہیں، کس سے رابطہ رکھے ہوئے ہیں، ان کی دوستیاں کہاں پر ہیں، وہ کس انوائرمنٹ کے اندر ہیں. بلکہ ہم اپنے مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑی خوشی سے ان کو ہم سیل فون بھی پکڑا دیتے ہیں، ان کو ہم آئی پیڈ بھی پکڑا دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جب وہ ہمارے ہاتھ سے بھی نکل جاتے ہیں. تو یہ عام طور سے مثلاً ہم یہ جانتے ہیں کہ انوائرمنٹ کا اثر جو ہے وہ ہمارے اوپر ہوتا ہے، تاثیر ہوتی ہے ہمارے اوپر. لیکن قرآن و سنت میں ایک بڑے گہرے اور بڑے باریک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ جو ڈیلیکیٹ اور سٹل آسپیکٹ ہے جس میں قرآن اور سنت میں اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ صرف خارجی دنیا کا آپ پر اثر نہیں ہوتا، صرف خارجی کائنات کا آپ پر اثر نہیں ہوتا، بلکہ خود آپ کے عمل کا بھی اس کائنات پر اثر ہوتا. یہ کائنات اگر آپ محنت کرتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں، آپ جو ہے قوت اور طاقت کے ساتھ اپنے اہداف کو آگے بڑھاتے ہیں، اپنے مقصد کو آگے بڑھاتے ہیں، تو اس کائنات کی طرف سے آپ کو پوزیٹو رسپانس ملتا ہے. یہ بہت آپ لوگوں میں سے شاید بعض نے یا سب نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہو اپنی زندگی میں، لیکن مجھے ذاتی طور پر بے انتہا اس بات کا ایکسپیرینس ہے کہ آپ جب کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، تو آپ کو کہیں نہ کہیں اس کائنات کی طرف سے، دوسروں کی طرف سے آپ کو پوزیٹو رسپانس ملتا ہے. تو یہ چیز جو ہے ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اسی لیے حتیٰ میں اپنے بچوں کو بھی کبھی کبھی جب میں نوٹس کرتا ہوں، اور بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو تربیتی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں، اپنے بچوں کو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جو کام تم شروع کرو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو. اگر تم اس کام کو ختم نہیں کرو گے اور یہ سوچ کے اس کو چھوڑ دو گے کہ تم یہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لہذا پہلا جو چیلنج ہوتا ہے اس چیلنج کو انسان کو میٹ کرنا چاہیے اور آخری وقت تک کوشش کرنی چاہیے۔ اور قرآن و سنت سے ہمیں جو ہدایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے اندر، چاہے وہ اخلاقی مسئلہ ہو، چاہے وہ دینی مسئلہ ہو، چاہے وہ دنیاوی مسئلہ ہو، چاہے وہ فیملی سے ریلیٹڈ مسئلہ ہو، ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے، ہمیں قرآن و سنت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم کسی مسئلے کو بہترین طریقے سے حل کرنے کی اپنی پوری کوشش کریں، اور اگر نتائج ہمارے مطابق سامنے نہ آئے تو ہم اللہ کے سامنے سر تسلیم ہو جائیں۔ اللہ کی رضا جو ہے وہ ہمارے سامنے اہم ہونی چاہیے۔ سلوات پڑھ دیجیے۔ یہ رضا الہی کا مسئلہ جو ہے وہ اسی لیے اہم ہے کہ ہماری زندگی کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ہم نے جب اپنی طرف سے کوشش کر لی، اپنی طرف سے جدوجہد کر دی، اپنی طرف سے اچھا کام جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا، اب اگر ہمیں اس کے ریزلٹس نہیں بھی ملتے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے اپنے سر جھکا دیں، شاید اس کے اندر کوئی اور مصلحت ہو، شاید اس سے بہتر مصلحت موجود ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اگر اپنی سابقہ زندگی پر نظر دوڑائیں تو بہت سے مقامات ایسے آتے ہیں کہ جب ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ فلاں کام کیوں نہیں ہوا۔ ہم اگر فلاں کسی اسپیشلائزیشن میں جانا چاہتے تھے، ہم وہاں کیوں نہیں گئے، لیکن ایک وقت گزرنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مصلحت اسی میں تھی کہ ہم اس جگہ پر کامیاب نہ ہوتے، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے لیے اس سے بڑی کامیابی کسی جگہ پر لکھی ہوتی ہے۔ سلوات پڑھ دیجیے۔ ہمارے چوتھے پانچویں امام امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، بہت توجہ کیجیے گا، چند روایات ہیں جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انا قوت المؤمن فی قلبہ، مومن کی قوت جو ہے، اب دیکھیں جب قوت کی بات آتی ہے، جب طاقت کی بات آتی ہے تو ہم فوراً جسمانی قوت کی طرف چلے جاتے ہیں، فزیکل اسٹرینتھ کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے امام یہ نہیں کہہ رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مومن کی قوت جو ہے، انا قوت المؤمن فی قلبہ، مومن کی قوت اس کے قلب میں ہوتی ہے، مومن کی قوت اس کی روح میں ہوتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں الا ترون انکم تجدون ضعیف البدن نحیف الجسم وہو یقوم اللیل ویقوم النہار یصوم النہار، کہ کیا تم دیکھتے نہیں ان لوگوں کو، ان عظیم ہستیوں کو کہ جن کے بدن کمزور ہونے کے باوجود، نحیف ہونے کے باوجود وہ راتوں کو نماز شب پڑھتے ہیں اور دنوں کو روزے رکھتے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو امام فرمانا چاہتے ہیں کہ مومن کی قوت جو ہے وہ اس کے قلب میں اور اس کی روح کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے ہمارے مولا، ہمارے آقا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ انی قلعت باب الخیبر، لا قلعت ما قلعت باب الخیبر بقوت جسمانیت، میں نے باب خیبر کو اپنی جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا، بل بقوت ملکوتیت، میں نے اپنی ملکوتی قوت سے باب خیبر کو میں نے اکھاڑا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور روایت ہے کہ ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ما ضعف بدن اما قویت علیہ النیت، آپ کا جسم کبھی کمزور نہیں ہو سکتا اگر آپ کی نیت قوی ہو، آپ کا بدن کبھی کمزور نہیں ہو سکتا اگر آپ کی انٹینشن اور آپ کی جو نیت ہے وہ مضبوط ہو اور اسٹرانگ ہو۔ تو اسی لیے امام ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ اگر روح کسی چیز کا ارادہ کر لے، بہت توجہ کیجیے گا، اگر روح کسی چیز کا ارادہ کر لے تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کا بدن اور آپ کا جسم اس کو فالو نہ کرے۔ دیکھیں ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہماری روح ہمارے بدن کو فالو کرتی ہے، ہماری روح ہمارے جسم کو فالو کرتی ہے، یہ جو ہماری ورلڈلی ڈیزائرز ہیں، یہ جو ہماری میٹیریلسٹک ڈیزائرز ہیں، یہ جو ہمارے پرسنل انٹرسٹ ہیں، یہ جو ہماری مادی خواہشات ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ ہمارے جسم کا تقاضا ہے، یہ ہمارے مادی وجود کا تقاضا ہے، یہ ہمارے روحانی وجود کا تقاضا نہیں ہے، یہ ہمارے ملکوتی وجود کا تقاضا نہیں ہے، یہ اس روح الہی کا تقاضا نہیں ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی روح میں سے انسان کے اندر پھونکا. تو اسی لیے ہم اگر جسم کے تابع ہوں گے، جسم کی خواہشات کے، تو روح اس کی اتباع کرے گی. لیکن امام یہ فرماتے ہیں کہ اگر روح کسی چیز کا ارادہ کر لے، روح کسی چیز کا فیصلہ کر لے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارا بدن اور ہمارا جسم اس کو فالو نہ کرے. سلوات پڑھ دیجیے گا. اب آپ قرآن کی آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو خطاب کرتا ہے، فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. کیا مطلب؟ کتنی خوبصورت قرآن کی آیت ہے، کتنے کم الفاظ کے ساتھ کہ فَإِذَا فَرَغْتَ. اے رسول، جب تم ایک کام سے فارغ ہو جاؤ، اے رسول جب تم ایک کام ختم کر لو، تو فَانْصَبْ، تو دوسرے کام کے لیے کمر ہمت باندھ. مومن کے لیے کوئی اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں اب ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، میں آرام کرنا چاہتا ہوں. اتنا آرام اس کو ضرور کرنا چاہیے کہ جو اس کی سائیکولوجیکل اور فزیکل ویل بینگ کے لیے ضروری ہو. لیکن مومن کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے، صاحبان ایمان کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی قوت قلبی عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے، ان میں انتھک محنت اور کوشش کرنے کا ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے. لہذا رسول کو یہ خطاب کیا گیا ہے. اور پھر صرف یہ نہیں کہا گیا کہ اے رسول جب تم کسی ایک کام کو ختم کر لو تو بیٹھ مت جاؤ، اپنی کمر ہمت باندھ لو، اگلے کام کے لیے تم تیار ہو جاؤ. اور جن مصائب کا اور جن مشکلات کا پیغمبر کو سامنا تھا، جن چیلنجز کا پیغمبر کو سامنا تھا، جس قسم کے دشمن کا پیغمبر کو سامنا تھا، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہماری زندگی میں ان مصیبتوں اور ان مصائب کا شاید تصور بھی ہم نہیں کر سکتے. لہٰذا اگر پیغمبر میں یہ صفت نہ پائی جاتی تو آپ کبھی بھی اللہ کے اس دین کو دنیا میں قائم و دائم نہ کر سکتے، اور اپنی زندگی میں ان مصائب کا اور چیلنجز کا آپ سامنا کبھی نہ کر پاتے. لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہتا کہ تم کمر ہمت باندھ لو، یہ کافی نہیں ہے. فرض کریں کہ ہمارے اندر یہ دوسری صفت بھی ہو، ہم کوشش بھی کرتے ہیں، ہم جدوجہد بھی کرتے ہیں، ہم اچھا کام کرتے ہیں، جب کام ختم کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں کامیابی بھی ہو جاتی ہے، اور پھر ہم اگلے کام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم کمر ہمت باندھ لیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ رسول کو یہ کہتا ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. اے رسول، اس کے ساتھ ساتھ جب تم کام انجام دے رہے ہو تو اپنے رب کی طرف بھی راغب رہو، اپنے اللہ کی طرف بھی متوجہ رہو. اس لیے کہ جو تم کام کر رہے ہو اس کام کا ہونا ضروری نہیں، اس کام کی کوئی اہمیت نہیں اگر اس میں الہی ڈائریکشن نہ ہو، اگر اس میں ڈیوائن ڈائریکشن نہ ہو، اگر اس میں الہی رنگ نہ ہو، اگر اس میں خدائی رنگ نہ ہو، اگر اس میں للہیت نہ ہو، تو پھر اس کام کا کوئی فائدہ نہیں. اے رسول، خطاب رسول کو ہے، لیکن رسول کے ذریعے سے ہم سب کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ ہم ان تینوں صفات کو اپنے اندر پیدا کریں. اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آپ مثال اپنی زندگی میں لے لیں کہ قرآن کس باریک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے. اور ماہ مبارک کے رمضان کے اندر میں نے کہا کہ میں اخلاقی اصولوں اور آسپیکٹس کے اوپر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، اور ہم یہ دیکھیں کہ قرآن کن اہم ترین مسائل کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے، اور ہم اپنی عام زندگی میں قرآن سے کتنا دور ہیں، اور کتنی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے مانوس کریں، ہم اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ اٹیچ کریں. تو اب فرض کریں کہ ایک شخص ہے جو علم حاصل کرتا ہے، جو علم کی آخری درجات پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت فرق ہے اس شخص میں جو اپنے علم کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرے، اور وہ شخص جو اپنے علم کو انسانیت کی ڈسٹرکشن کے لیے استعمال کرے. آپ کو دونوں قسم کے لوگ مل جائیں گے، کہ جو اپنی عقل کو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنی عقل کو لوگوں کی بھلائی اور ان کی اصلاح کے لیے استعمال کرتے ہیں. جب تک ہماری زندگی کے اندر وہ ڈیوائن پرسپشن نہیں ہوگی، जब तक हम अपने हर अमल को डिवाइन डायरेक्शन नहीं देंगे उस वक्त तक हम कामयाब नहीं हो सकते। ये जो अल्लाह ताला फरमाता है कि नुरिया इब्राहिमा मलकूत समावात वाला, हमने इब्राहिम को मलकूत समावात दिखाया। क्या मतलब इसका? क्या हमने कभी इस कुरान की आयत पर गौर किया है कि हमने इब्राहिम को इस कायनात का बातिन दिखाया है, हमने इब्राहिम को इस कायनात के मिस्टीरियस एस्पेक्ट्स दिखाए हैं, इस कायनात की मिस्ट्रीज दिखाई हैं। यानी बहुत सी चीजें ऐसी हैं इस कायनात के अंदर जब एक आम शख्स देखता है तो उसको नजर नहीं आता, लेकिन अगर किसी की निगाहें मलकूती निगाहें हो तो उसकी निगाहें बातिन को देखने के काबिल हो जाती हैं, उसकी निगाहें उस मलकूत को देखने के काबिल हो जाती हैं। जब हम तफासीर की तरफ रुजू करते हैं, अल मीज़ान अल्लामा तबातबाई मलकूत समावात की बड़ी खूबसूरत ताबीर उन्होंने अल मीज़ान में की है। वो फरमाते हैं कि हर वो चीज जिस कायनात में मौजूद है, जो भी आप तसव्वुर कर लें, कोई भी चीज जिसका आप तसव्वुर कर सकते हैं, जिसको शय कहते हैं, शय का मतलब है कोई भी चीज जो आपके सामने पड़ी है, उस चीज के दो मुख्तलिफ रुख होते हैं। एक रुख उसका इन इटसेल्फ, उसका मादी रुख, और एक उसका इलाही रुख होता है, उसका इलाही उसके साथ रिलेशन होता है। मिसाल के तौर पर ये माइक मेरे सामने, आप इसको दो तरह से देख सकते हैं, एक इसका रिलेशन खुदा के साथ है और एक इसका रिलेशन इन इटसेल्फ है। लिहाजा मलकूती निगाहें वो होती हैं जो हर चीज को खुदा के साथ मंसूब कर सकें, और यही वजह है कि मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मैं किसी चीज को नहीं देखता मगर उससे पहले खुदा को देखता हूं, उस वक्त खुदा को देखता हूं और उसके बाद खुदा को देखता हूं। सलावत पढ़ दीजिए। फिर हमारे पास एक और बड़ी खूबसूरत रिवायत है, इमाम मासूम फरमाते हैं कि इन्नल्लाह ताला युहिब्बुल माआलिल उमूर, इन्नल्लाह युहिब्बु माआलिल उमूर, खुदा बुलंद दर्जे के कामों को पसंद करता है, खुदा पस्त दर्जे के कामों को पसंद नहीं करता, खुदा निचले दर्जे के कामों को पसंद नहीं करता, चाहे वो आपकी तालीम हो, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो। ये भी मसला आजकल का खास तौर पर, यानी मुझे याद है कि एक जमाना था जब लोग जब पढ़ते थे तो उनकी दिलचस्पी होती थी कि वो पीएचडी लेवल तक जाएं, वो इंजीनियरिंग करें, वो डॉक्टरेट करें, लेकिन अब जो नई नस्ल आ रही है उनके अंदर ये शौक खत्म हो गया है कि वो आला तालीम हासिल करें। उनके लिए अहमियत ये है कि वो जितनी जल्दी छोटी और छोटे लेवल की उन्हें जॉब मिल जाए वो उस जॉब में चले जाएं और अपनी तालीम को जारी ना रखें। लेकिन अगर कोई मोमिन है, अगर कोई साहिब ईमान है, अगर हम कुरान पर और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात पर हमारा इत्काद है तो वो हमें ये तरबियत मिलती है वहां से कि अल्लाह ताला पसंद नहीं करता कि हम छोटे दर्जे के काम करें। मोमिन को छोटा नहीं देखना चाहता, मोमिन को हकीर नहीं देखना चाहता, मोमिन को पस सतह पर नहीं देखना चाहता। हर मोमिन की निशानी यह है कि वो आला तालीम याफ्ता हो और आला तरीन स्किल्स का हामिल हो। सवाल पढ़ दीजिएगा। दूसरी खसूसियत मरहूम की जो मुझे पता चला, जो मैं समझता हूं हम सब के लिए एक मशाल राह है और हम सब के लिए उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, और वो ये है कि वो बावजूद इसके कि शदीद बीमार थे, बावजूद इनके उनको भी जिंदगी में बहुत मुश्किलात थी, लेकिन उनके दिल मुतमईन था, उनके चेहरे पर एक इत्मीनान और सुकून मौजूद था, उनके अंदर एक रूहानी खुशी पाई जाती थी। ये जो ट्रैंक्वलिटी ऑफ हार्ट है, ये जो इत्मीनान सुकून है, इसका ताल्लुक ना तो दुनियावी दौलत और सरबत से है, ना तो प्रॉपर्टी और कार और कोठियों से है, बल्कि इसका ताल्लुक जो है वो आपकी अंदर की दुनिया से है। हो सकता है कि आप शदीद मुश्किलात के शिकार हो, लेकिन इसके बावजूद इसका डिपेंड करता है आपके विजन के ऊपर, डिपेंड करता है आपकी अप्रोच के ऊपर, डिपेंड करता है उस इंसिडेंट पे डिपेंड नहीं करता, उस वाकये पे डिपेंड नहीं करता, उस हादसे पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि डिपेंड जो है वो ये करता है कि हमारी सोच क्या है, हमारी परसेप्शन क्या है, हमारी अप्रोच क्या है। और यही वजह है कि हम ये देखते हैं अपनी जिंदगी में, बहुत अहम मिसाल है जो आपके सामने देना चाहता हूं, कि हमारी जिंदगी में एक ही हादसा है जो मेरी जिंदगी में भी पेश आता है और आपकी जिंदगी में पेश आता है, लेकिन वही हादसा मुझे परेशान कर देता है, मुझे मुस्तरिब कर देता है, मेरा इत्मीनान और सुकून छीन लेता है, मुझे शदीद तरीन स्ट्रेस में और डिप्रेशन में ले जाता है, लेकिन वही हादसा आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कि जो पेन है वो इनएविटेबल है, लेकिन जो सफरिंग है वो ऑप्शनल है। सफरिंग और पेन में बहुत फर्क है। पेन का मतलब यह है जो आपके हाथ में शायद ना हो, लेकिन सफरिंग जिसको कहते हैं वो उसका ताल्लुक आपके हाथ में है, वो ऑप्शनल है। और आप देखते हैं अपनी जिंदगी में कि एक ही हादसा दूसरे को परेशान। मैं चूंकि इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में मैं बहुत तफसील के साथ मैं इशारा करूंगा, क्योंकि मेरी जैसा कि आपने ऐलान में भी सुना होगा कि एक मेरी जॉब ये है कि मैं वैनकूवर जनरल हॉस्पिटल के अंदर मैं पहला तारीख में इस वैनकूवर में बीसी में और शायद नॉर्थ वेल में पहला आलिम हूं कि जिसको बकायदा मुस्लिम स्पिरिचुअल केयर प्रोफेशनल के तौर पर वीजीएच ने हायर किया है। और जहां कहीं भी कोई मुसलमान होता है उसको मैं स्पिरिचुअल केयर जो है प्रोवाइड करता हूं। और इसके लिए इंतहाई टफ एक कोर्स है, उस कोर्स को करना पड़ता है जिसको कहते हैं क्लिनिकल पेस्टोरल एजुकेशन, जो इंतहाई टफ कोर्स है जिसमें आपकी सुपरवाइज आपकी वहां पर जो है वो ऑब्जर्वेशन होती है, आपको देखा जाता है कि आप पेशेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप पेशेंट के साथ कैसे गुफ्तगू कर रहे हैं और जो उसके रूल्स हैं आप उसको अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। तो पहला मुसलमान होने की हैसियत से स्पिरिचुअल केयर प्रोवाइडर, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो बड़े अजीबोगरीब हैं। यानी हमारी कम्युनिटी को मैं बड़े क्लियर, मैंने अहले सुन्नत की मेन मस्जिद में अभी बड़ी तफसीली स्पीच दी थी कि मुस्लिम पेशेंट को क्यों स्पिरिचुअल केयर की जरूरत है और स्पिरिचुअल केयर असल होती क्या चीज है। मैं ये पूरे वसूख के साथ कहता हूं कि हमें तसव्वुर भी नहीं है हमारी कम्युनिटीज को कि स्पिरिचुअल केयर कहते किसको है। हमें तसव्वुर भी नहीं है इसका कि एक मरीज और एक पेशेंट जो है जो हॉस्पिटल में मौजूद है वो कितना ज्यादा हमारी मदद का मोहताज है, कितना ज्यादा वो उस चाहता है कि आप कम्युनिटी के लोग उसको सपोर्ट करने के लिए, वो ना आपका पैसा चाहता है ना आपकी किसी और, सिर्फ आपकी प्रेजेंस का मोहताज है। लेकिन हम इस चीज के आदि हैं कि हम स्पीचेस तो सुनते हैं मुहर्रम में भी सफर में, जब इन सारी चीजों का अमली तौर पर वक्त आता है कि हम अमलन साबित करें कि हम मोमिन हैं तो हम इसमें दिलचस्पी नहीं लेते। कितने ही लोग हैं, तो मैं वहां अपनी एक मेरी पेशेंट है जो बैडली इंजर्ड है, तो वहां जो व्हील चेयर पर जब एक पेशेंट आता है, जब एक ट्रांजिशन पीरियड पर आता है, तो वो बड़ा ही कठिन मरहला होता है, बहुत ही सख्त होता है। अगर खुदा ना खास्ता किसी को कैंसर डायग्नोज हो जाए, अगर खुदा ना खास्ता पैरालाइज हो जाए, और तो वो नाकाबले बर्दाश्त होता है। तो मैंने अपनी पेशेंट को मैंने कहा कि देखें, आपसे ज्यादा जो है वो पैरालाइज्ड लोग इस रिहैबिलिटेशन सेंटर में यहां पर इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन इनके चेहरे पर इत्मीनान है, इनके चेहरे पर खुशी है, इनके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप कितनी हर वक्त क्राय करना, हर वक्त रोना, हर वक्त जो है वो अपने आप को मुसीबत में मुब्तला करना, इसका मतलब ये है कि हादसा एक अलग चीज है और हमारा सफरिंग और अपने पीस ऑफ माइंड और ट्रैंक्विलिटी ऑफ हार्ट जो है वो अलग चीज है। सलवात पढ़ लीजिए। अल्लाह हू अकबर। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब, अगर किसी को इत्मीनान कल्ब मिल सकता है तो वो तकवे से मिल सकता है। कोई दुनिया की चीज इंसान को इत्मीनान कल्ब अता नहीं कर सकती, और अगर कोई चीज हमारी मदद कर सकती है तो वो याद खुदा है और याद आखरत है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं इसकी तफसील बयान करूंगा। सलवात पढ़ दीजिए एक मरतबा। दूसरी हदीस और रिवायत जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, میں نے پہلی لیکچر کے اختتام کے اوپر جو ہے وہ میں نے اس کو تھوڑا سا میں نے ٹچ کیا تھا اس کو، لیکن آج اس روایت کے کچھ خوبصورت آسپیکٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. روایت کے الفاظ ہیں کہ کل عمل ابن آدم ہوا لہو، کہ جو بھی انسان عمل انجام دیتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ خمس ہو اور دوسری عبادات، وہ سب کی سب اس کے لیے ہیں، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. الا الصیام فہو لی، صرف روزہ جو میرے لیے. اللہ کہتا ہے باقی چیزیں تمہارے لیے ہیں لیکن روزہ میرے لیے ہے. وانا اجزی بہی، اور میں اس روزے کی جزا تمہیں دوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا روزہ ضائع نہیں ہونے دوں گا. اب آپ تھوڑا سا، میں اس حدیث کے اوپر آنے سے پہلے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی جب انسان حالت روزے میں ہوتا ہے تو ہمیں ان روایات کو ہر لمحہ اپنے ذہن میں لانے کی ضرورت ہوتی ہے. اس سے ہمیں ایک عجیب خوشی اور سکون ملتا ہے، اور ہم روزے کے جو اسپریچول آسپیکٹس ہیں، جو ہائر لیول کا روزہ ہے، اس لیے ایک روزہ وہ ہے جو فزیکل روزہ ہے، یعنی اپنے آپ کو ہر قسم کے کھانے پینے سے دور کرنا مادی لحاظ سے. دوسرا لیول کیا ہے کہ ہمارے کانوں کے لحاظ سے اور دیکھنے کے لحاظ سے بھی ہمارا روزہ، ہر وہ چیز جس کو ہمیں نہیں سننا چاہیے، ہر وہ چیز جس کو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا. اور روزے کا تیسرا لیول یہ ہے، وہ روزہ کہ جس کا تعلق ہمارے قلب سے ہے، یعنی ہر وہ چیز جو ہمیں مادیات کے ساتھ وابستہ کر دے، ہر وہ چیز جو ہمیں دنیا پرست بنا دے، ہم ہر اس چیز سے اپنے قلب کو آزاد کر دیں. یہ ہے وہ قلب کا روزہ. تو ان لیولز کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہم ہر لمحہ ان روایات کو اپنے سامنے لائیں تو ہمیں ایک سکون ملتا ہے، اور ہم اس روزے کو بہتر سے بہتر طور پر گزار سکتے ہیں. میں جب عملی طور پر کبھی شدید پیاس کا احساس کرتا، شدید بھوک کا احساس کرتا، اور جب میں ان روایات کو دیکھتا تو ایک عجیب قسم کی لذت محسوس ہوتی ہے، ایک عجیب قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارا میزبان ہوں، تم میرے مہمان ہو. ذرا سوچیں کہ اللہ جس کا میزبان ہو، تو ہمیں اس میزبانی کا، ظاہر ہے کہ جب ہم کسی کے پاس دیکھیں، آپ جب ہم مہمان جاتے ہیں کسی کے پاس، تو ہم اس مہمان میزبان جتنا عظیم ہوتا ہے اتنا ہی ہمیں خوف ہوتا ہے کہ ہم اس کے شایان شان جو ہے ایک اچھے مہمان بن کر اس کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی حرکت کریں جس سے اس کو تکلیف پہنچے. اسی طریقے سے اگر یہ ہمارے ذہن ہو، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ماہ مبارک رمضان میں، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنا سفرہ اور دسترخوان بچھایا ہے، میں نے تمہیں دعوت دی ہے، تمہاری سانسیں عبادت ہیں، تمہاری نیند عبادت ہے. یہ چیزیں انسان کو سکون پہنچاتی ہیں. انا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے، میں تمہیں اس کی جزا دوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم اگر اس کو یاد رکھیں تو عجیب قسم کا سکون ہمیں ملتا ہے، اور پھر اس سے ہم جو ہے اپنے آپ کو فردر ایلیویٹ کرنے میں بڑا اہم کردار جو ہے ادا کر سکتے. اب ایک چیز، پہلا پہلو اس روایت کا، یہ کیوں کہا گیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، باقی عبادات تمہارے لیے، یہ کیوں کہا گیا؟ نمبر ون، باقی تمام عبادات جو ہیں ان کو ظاہری طور پر دیکھا جا سکتا ہے. آپ نماز پڑھیں، آپ حج کے اوپر جائیں، آپ دوسرے کام کریں، سارا کا سارا عمل ہے اور فعل ہے اور کچھ کرنے کا نام ہے، لیکن روزہ جو ہے کچھ نہ کرنے کا نام ہے، کسی چیز کو ترک کرنے کا نام ہے. روزہ کوئی چیز کو کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کو نہ کرنے کا نام جو ہے وہ روزہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزہ جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے روزے کو. دوسری چیز اس کے اندر، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر عمل میں، بہت توجہ کیجیے، ہر عمل میں ریاکاری کا امکان موجود ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ کبھی ریاکاری نہیں کر سکتے. آپ نماز پڑھ سکتے ہیں دوسرے کو دکھانے کے لیے، آپ زکات دے سکتے ہیں دوسرے کو دکھانے کے لیے، آپ حج پر جا سکتے ہیں دوسرے کو شو آف کرنے کے لیے، آپ زیارات پر جا سکتے ہیں اپنے آپ کو بہت بڑا زائر اہل بیت ثابت کرنے کے لیے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں آپ کسی کو سامنے ریاکاری نہیں کر سکتے۔ سلوات پڑھ دیجئے، اور ریاکاری جو ہے وہ خود ایک شرک ہے۔ ریاکاری کو کہا گیا ہے کہ شرک خفی یا شرک اصغر، ایک شرک اکبر ہے، ایک شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں کچھ خدا کے لیے کچھ دوسروں کے لیے۔ تو بلکہ مجھے لطیفہ یاد آ گیا، وہ بھی میں آپ کو سناؤں، کہ ایک صاحب جو ہے وہ ہمارے، آپ کو یاد ہے ہمارے پاکستان ہندوستان میں جو سامنے دکان ہوتی تھی تو وہاں ادھار لینے کا رواج ہوتا تھا، تو اس کو کیا کہتے تھے، اس رجسٹر کو کھاتا۔ تو وہ ایک صاحب جو ہیں وہ حج پہ چلے گئے، اور حج کے جانے کے بعد وہ پھر حج سے جب واپس آئے تو اس دکان پہ گئے اور اس کو کہا جلدی کرو میرا کھاتا کھولو میرا نام نکالو۔ تو اس بڑا خوش ہوا دکاندار، یہ تو آج اپنے سارے پیسے واپس دینے لگا ہے۔ تو اس نے کہا، جب جلدی اس کا نام نکالا تو اس نے کہا اس کے ساتھ حاجی لکھ دو۔ سلوات پڑھ دیجیے۔ لیکن روزے کے لیے جو ہے وہ کسی جگہ پر آپ ریا نہیں کر سکتے، یہ دوسری ایک بات ہوگی۔ تیسری بات بہت توجہ کیجیے گا کہ روزہ، ہر عبادت جو ہے وہ بتوں کے لیے اور غیر خدا کے لیے کی، لیکن تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ روزہ غیر خدا کے لیے کبھی رکھا گیا ہو، کسی جگہ پہ نہیں ملتا۔ لوگوں نے بتوں کے سامنے نمازیں پڑھی، بتوں کے سامنے قربانیاں دی، بتوں کے سامنے سجدے کیے ہیں، لیکن کہیں نہیں ملتا کہ بتوں کے سامنے کسی نے روزہ رکھا۔ لہذا اس روزے کی اہمیت، اور اگر آپ تھوڑا سا، میرے پہ بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو سائیکولوجیکلی انالائز کروں، کہ اس لیے کہ دوسروں کے بتوں کے سامنے کچھ کریں گے تو لوگ دیکھیں گے، آپ لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے، لیکن اگر آپ ان کے لیے روزہ رکھیں گے تو آپ کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے؟ روزہ تو نظر آنے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، جو اوپر لیول کے لوگ ہوتے ہیں، بہت اہم نقطے کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، جو ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، گمراہ کرنے والے، شر پھیلانے والے، جو ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن عام لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا۔ وہ لوگ سادہ ہوتے ہیں۔ ہم سقیفہ کی بھی بات کرتے ہیں، ہم غدیر کی بھی بات کرتے ہیں، ہم یوم غدیر کی بھی بات کرتے ہیں، اور ہمارے علماء شہید مطہری نے اس اہم ترین نقطے کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ غدیر میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر شخص گمراہ ہو جائے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر شخص گمراہ ہو گیا؟ ہر شخص نہیں۔ انہوں نے پھر اس کو ایویلویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جو پلانرز ہیں، جو پلاننگ کرنے والے ہیں، ان کو تو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن عوام الناس کو کبھی واقع اندازہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنی سادگی میں دوسروں کا ساتھ دینے لگتے ہیں۔ سلوات پڑھ دیجئے۔ تو جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں، جو مین پلانر ہیں پیچھے، ان کو سب پتا ہے کہ ان بتوں سے ان کو کچھ نہیں مل سکتا، لیکن ان کے مادی اور ذاتی مفادات روزے کے ذریعے پورے نہیں ہو سکتے، نماز کے ذریعے ہو سکتے ہیں، سجدوں کے ذریعے ہو سکتے ہیں، قربانیوں کے ذریعے ہو سکتے ہیں۔ چوتھی اور آخری چیز جو اس روزے کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ روزے میں کیا ہم کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہر چیز کو ہم ترک کرتے ہیں، ہم کھانا چھوڑتے ہیں، ہم پینا چھوڑتے ہیں، ہم بہت سے اپنی لذتوں کو اس سے چھوڑتے ہیں، جسمانی لذتوں کو، ورنہ روزہ ہمارا ہو جائے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ کوسچن ہے حافظ، یہ کس کی صفت ہے؟ یہ خدا کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ وہ اللہ کے جو کھاتا نہیں ہے، وہ اللہ کے جو پیتا نہیں ہے، وہ اللہ کے جو اس قسم کی مادی لذات اس میں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیں، اللہ تعالی کی ایٹریبیوٹس آف گاڈ، نیمز آف گاڈ، اس کو اپنی ذات میں مینیفیسٹ کرنا، اپنی ذات میں اس کے ظہور کو پیدا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر اللہ تعالی رحمان ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالی کی رحمانیت کی تعریف کرتے ہیں، ضروری ہے، اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اگر میں رحمان ہوں تو اس رحمانیت کا جلوہ ہماری ذات میں ہونا چاہیے. اگر میں غفور الرحیم ہوں تو اس غفور الرحیم کا جلوہ اور جھلک جو ہے ہماری ذات میں ہونا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ رازق ہے, اگر اللہ تعالیٰ جواد ہے, اگر اللہ تعالیٰ میں دوسری صفات ہیں, تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان 100 ناموں کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر بنیں. ہمارے اور انبیاء میں فرق کیا ہے, ہمارے اور اہل بیت میں فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ اہل بیت کی زندگی میں اللہ کی صفات مکمل طور پر جلوہ گر ہیں, اور ہماری صفات, ہماری ذات میں اللہ کی صفات نہ ہونے کے برابر جلوہ گر ہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک مقام پر یہ فرماتا ہے کہ کیا تمہیں اس بات سے, کیا تم محبت نہیں کرتے اس بات سے کہ پہلے کہتے لیعفو ولیصفحو, کہ تم دوسروں کو معاف کر دو. صرف معاف نہ کرو لیصفحو, بلکہ اپنے دل سے ان کی دشمنی کو اپنے دل سے نکال دو. کبھی کبھی ہم معاف کر دیتے ہیں دوسرے کو, لیکن ہم اس دشمنی ہمارے اندر رہتی ہے, کینہ ہمارے اندر رہتا ہے, عداوت ہمارے اندر رہتی ہے, ہم اس کو دل سے, جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں دل سے معاف نہیں کرتے, منہ پہ معاف کر دیتے ہیں, زبان سے معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم ایسا مت کرو. لے یافو, صرف معاف نہ کرو بلکہ اپنے دل سے بھی اس کو معاف کر دو. اور پھر یہ کہتا ہے الا تحبونا, کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے تو تم دوسروں کو معاف کرنے والے بنو. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو تو تم جہاں تک ہو سکے تم دوسروں کے سامنے رحمت خدا کا مظہر سامنے ہو. بس عزیزان محترم, میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے آیا. کربلا کے میدان میں ہم اسی صفات الہی کے مظاہر کو ہم دیکھتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں آپ کی شخصیت کے مختلف رخ ہمیں نظر آتے ہیں. ایک وہ رخ ہے کہ جب آپ انتقام الہی اور قہر الہی کا مظہر بن کے سامنے آتے ہیں. وہ وقت ہے کہ جب تمام اصحاب اس دنیا سے چلے گئے, سب جام شہادت نوش کر چکے, اب حسین تن تنہا صحرائے کربلا میں موجود ہیں, اور یہ آواز صحرائے کربلا اس آواز سے گونج رہی ہے, اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے, اب اس کی جنگ دیکھو کہ جس نے جوان فرزند علی اکبر کو اپنا جنازہ اٹھایا, اس کی جنگ دیکھو جس نے اپنے ننے اسخر کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. یہ وہ چہرہ ہے حسین کا, لیکن ایک چہرہ حسین کا وہ ہے جب وہ انتقام الہی اور قہر الہی کا مظہر نہیں ہے بلکہ رحمت الہی کا مظہر ہے, بلکہ آپ کے چہرے سے رحمت الہی کا ظہور ہمیں نظر آتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جب امام حسین علیہ السلام اپنے دشمن پر رحم کھاتے ہوئے نظر. امام حسین دل کی گہرائیوں سے ان کو یہ درد تھا کہ میرا دشمن یہ نواسہ رسول کو کیوں شہید کر. بار بار عمر سعد کو یہ خطاب کیا, اے عمر سعد کیا تو جانتا نہیں ہے کہ میں نواسہ رسول ہوں؟ اے عمر سعد کیا تو جانتا نہیں ہے کہ میں فرزند رسول ہوں, میں فرزند زہرا ہوں؟ یہ قدم قدم پر حسین اپنا تعارف کیوں کروا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس امت کو اس قبیح گناہ کے ارتکاب سے بچا سکیں. وہ نہیں چاہتے یہ لوگ جہنم میں جائیں. اے عمر صاحب, اگر تجھے اپنے گھر کے تباہ ہونے کا خوف ہے, شب عاشور امام حسین کا وہ مذاکرہ, وہ مباحثہ جو عمر صاحب کے ساتھ ہوا, وہ رحمت الہی کا جلوہ تھا جو کربلا کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں. اے عمر صاحب, اگر تجھے یہ خوف ہے کہ تیرے گھر کو تباہ و برباد کر دیں گے, میں تجھے وعدہ کرتا ہوں کہ اس سے بہتر گھر تیرے لیے بناؤں گا. اے عمر سعد, اگر تو سمجھتا ہے کہ تو اپنے مال و دولت سے محروم ہو جائے گا, میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے وہ مال و دولت میں اس سے بہتر عطا کروں گا. لیکن جب عمر سعد نے یہ بات نہ مانی تو امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر جھکا لیا اور اس کے بعد کوئی گفتگو نہ کی. یہ تقوی کی منزل تھی امام حسین علیہ السلام کی کہ آپ نے کربلا کے میدان میں تقوی کا ایک اور رخ آپ نے لوگوں کو دکھایا. وہ کیا رخ تھا کہ اے آل ابی سفیان, اے آل ابی سفیان, دیکھو اگر تمہارے اندر دین نہیں ہے، اگر تمہارے اندر آخرت کا خوف نہیں ہے، اگر تمہیں قیامت کا خوف نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے، وہ تقویٰ جو انسانیت کے ساتھ مربوط ہے، وہ تقویٰ جو حریت اور آزادی کے ساتھ مربوط ہے، تمہارے اندر وہ انسانیت کہاں ہے؟ تمہارے اندر وہ حریت اور آزادی کہاں ہے؟ تمہیں ان عورتوں سے کیا مطلب؟ تمہاری جنگ مجھ سے ہو رہی ہے اور میری جنگ تم سے ہو رہی ہے۔ اہل تقویٰ کی ایک صفات میں سے، اہم ترین صفات میں سے یہ ہے کہ وہ وعافٍ اور وہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ جو اہل تقویٰ ہیں وہ لوگوں کو معاف کیا کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام اسی آیت الہی کا مظہر بن کے کربلا میں اس وقت سامنے آتے ہیں جب حر جیسا شجاع بہادر اور شاید عمر سعد کے بعد اس سے بڑا لشکر یزید کا کوئی سردار نہیں تھا۔ یہ حر ایک مرتبہ کانپتے ہوئے پاؤں کے ساتھ اور ہاتھوں کے ساتھ یہ کہہ کر حسین کی طرف پڑتا ہے کہ یبنا رسول اللہ، میں ہی وہ گناہگار ہوں، میں ہی وہ مجرم ہوں جس نے آپ کا راستے کو بند کیا تھا۔ اور کبھی یہی حر اپنے آپ سے یہ کہتا ہے کہ خدا سے خطاب کرتے ہوئے کہ اللہم انا یرغب قلوب اولیاءک، پروردگارا میں تو وہی ہوں کہ جس نے تیرے اولیاء کے قلوب کو لرزا کے رکھ دیا۔ یہ حر وہ تھا کہ جس نے سیدہ زینب کے دل کو لرزا کے رکھ دیا۔ یہ حسین کو حق حاصل تھا کہ جب حر نے کہا کہ مولا کیا توبہ کی کوئی سبیل ہے یا نہیں، تو یہ حسین کہہ سکتے تھے کہ اے حر، میری ساری مصیبتوں کا ذمہ دار تو ہے، آج یہاں تک لانے والا تو ہے۔ لیکن حسین نے اپنی ذات کے لیے کبھی کام نہیں کیا، حسین نے خدا کے لیے کام کیا ہے۔ حسین کے لیے ضروری تھا اگر آخری وقت تک کسی کی توبہ قبول ہو جائے، اگر آخری وقت تک کسی کو معاف کر دیں، تو حسین ابن علی نے حر کو معاف کیا۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسین نے ایک جملہ حر کو کہا کہ حر، جب تو کل دشمن بن کے ہمارے پاس آیا تھا تو ہم نے تیری مدد کی تھی، ہم نے تیری خاطر تواضع کی تھی، آج تو مہمان بن کے ہمارے پاس آیا ہے اور ہمارے پاس کوئی چیز تیری پذیرائی کرنے کے لیے موجود نہیں ہے۔ حسین حر کو کہتے رہے، حر تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ حر نے کہا مولا، اگر میری توبہ قبول ہو گئی ہے تو مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دو۔ عزدار و شہید متاری یہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حر کا دل چاہ رہا تھا کچھ دیر کے لیے حسین کے پاس بیٹھ جائے، لیکن حر کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں گھوڑے سے اترا، حسین کے پاس بیٹھا اور خیمے میں حسین کے کسی بچے نے مجھے دیکھ لیا اور کہا کہ بابا یہ تو وہی ہے کہ جس نے ہمارے راستے کو روکا تھا۔ اللہ رحمت اللہ علیہ قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایہو منقلب یلقلبون۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير۔ رحم الله من قرأ الفاتحة۔